السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وعلى آله الأصفياء وأصحابه الأتقياء. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وقال تعالى في مقام آخر: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لكل شيء ثقالة، وثقالة القلوب بذكر الله. أو كما قال عليه الصلاة والسلام: صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما، رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. قابل صد احترام بزرگو، محترم بھائیو، عزیز دوستو، گھروں میں ریسیور کے ذریعے سننے والی معاکرہ، معززہ ماؤں اور بہنوں، اس سے پہلے جمعے کے بیان میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ حدیث جو نبی علیہ السلام نے پانچ نصیحتیں فرمائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے یہ سوال کیا کہ کون ہے جو ان کو سیکھے، خود بھی عمل کرے اور دوسروں تک ان کو پہنچائے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ کھڑا کیا اور فرمایا: اللہ کے نبی، میں خود سیکھوں گا، خود بھی عمل کروں گا اور کوشش کروں گا دوسروں تک بھی اس کو پہنچاؤں. اور اس حدیث کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ یہ جوامع الکلم ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، کہ ایک ایک بات اتنی قیمتی ہے کہ ایک ایک نصیحت پر اگر لوگ عمل کرنے لگ جائیں تو دنیا اور آخرت میں کامیابی ان کے قدموں میں ہو. دنیا اور آخرت کی کامیابی کا راز حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال میں اللہ تبارک و تعالی نے رکھا ہے، کیونکہ حضور جو فرماتے ہیں: وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. حضور اپنی طرف سے نہیں فرماتے، بلکہ حضور جو کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے اور اللہ کا کہا ہوا ہوتا ہے اور اللہ کے پیغام رسا ہوتے ہیں. تو جو سب سے پہلی بات تھی اور دوسری بات اس سے پہلے بیان میں اس کا ذکر ہو چکا کہ حضور نے فرمایا اتق المحارم تکن اعبد الناس، گناہ چھوڑ دو سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے، اور ضروری نہیں ہے کہ صرف کبیرہ گناہ، صغیرہ ہوں یا کبیرہ ہوں، بچنے کی انسان کوشش کرے، اگر غلطی ہو جائے تو فوراً توبہ و استغفار کرے تو بڑے عبادت گزاروں میں اس کا شمار ہوگا۔ دوسری نصیحت حضور نے فرمائی ورض بما قسم اللہ لک تکن اغن الناس، اللہ نے دنیا میں جو دیا ہے اس پر راضی اور خوش ہو جاؤ، مطمئن ہو جاؤ تو سب سے بڑے دنیا میں امیر بن جاؤ گے، اور اصل امیری یہ دل کی امیری ہوتی ہے، اور اس میں پھر شکر کا موقع ملے گا کہ جب تم اللہ کی تقسیم پر راضی ہو جاؤ گے تو پھر اللہ کا شکر کرنے والے بنو گے، شکوے اور شکایت اور گلے کرنے والے نہیں بنو گے۔ بہت سے لوگ شکوے شکایت پہ آ جاتے ہیں کہ فلاں کے پاس اتنا ہے میرے پاس کم ہے، تو اس میں رب سے شکوے اور شکایتیں ہوتی ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، ہر حال میں انسان کو اللہ کا شکر گزار بندہ بننا چاہیے۔ اور قرآن کریم کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے فَذْكُرُونِ أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُولِي وَلَا تَكْفُرُونَ، اس کا تعلق بھی اسی کے ساتھ ہے کہ انسان شکر ادا کرے گا تو اپنے رب کو یاد کرے گا تو رب کا ذکر کرے گا۔ تو اللہ فرماتا ہے فَذْكُرُونِ أَذْكُرُكُمْ، جو مجھے یاد کرے گا میں اس کو یاد کروں گا، وہ بندوں کی محفل میں مجھے یاد کرے گا، میں فرشتوں کی محفل میں اپنے اس بندے کو یاد کروں گا، اور جو میرا شکر ادا کرے گا میری ناشکری نہیں کرے گا، لئن شکرتم لازیدنکم، اس کو نعمتیں مزید عطا کروں گا، اس کی نعمتوں میں کمی نہیں کروں گا۔ جو بھی اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو جس حال میں اللہ رکھتا ہے انسان کو اسی حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اب ذکر اور شکر، آپ نماز پڑھتے ہیں یہ بھی ذکر ہے یہ بھی شکر ہے، آپ جو بھی عبادت کرتے ہیں اس میں ذکر بھی ہوتا ہے اس میں شکر بھی ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے عملی ذکر اور عملی شکر، اور ایک ہوتا ہے قولی ذکر اور قولی اللہ کا شکر، آپ زبان سے اللہ کا شکر ہے الحمدللہ، آپ الحمدللہ کہتے ہیں تو یہ بھی اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ میں راضی ہوں اللہ نے مجھے جس حال میں رکھا، جن نعمتوں سے اللہ نے مجھے نوازا، میں اللہ کی ان نعمتوں پر راضی ہوں اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں اور اللہ کی تعریف کرتا ہوں الحمدللہ۔ یا اسی طرح ایک تسبیح ہے، یا تیسرا کلمہ، آپ عام طور پر جب کلمے پڑھائے جاتے ہیں یا پڑھتے ہیں، پہلا کلمہ، دوسرا کلمہ، تیسرا کلمہ، چوتھا کلمہ، پانچواں، چھٹا، یہ سارے کلمے اتنے جامع ہیں، اگر ان کا مفہوم، ان کا ترجمہ آپ ذہن میں بٹھائیں تو آپ ہر دن ان کلموں کا ورد کرتے رہیں، ان میں ذکر بھی ہے ان میں شکر بھی ہے، اور خاص کر تیسرے کلمے کے بارے میں آتا ہے کہ تیسرے کلمے کی کثرت ہونی چاہیے۔ آپ مسجد میں بیٹھے ہیں، آپ نفلی نماز ادا نہیں کرتے، آپ قرآن کی تلاوت نہیں کرتے، تو بجائے باتوں کے آپ تیسرے کلمے کا ورد کرتے رہیں، آپ گھر میں بیٹھے ہیں تیسرے کلمے کا ورد کرتے رہیں، تو کثرت سے تیسرے کلمے، اس لیے کہ اس کا مفہوم اگر آپ دیکھیں اور اس کی تاریخ دیکھیں تو اس میں اللہ کا ذکر بھی ہے اور اللہ کا شکر بھی ہے، اور انسان اپنی عاجزی اور کمزوری کا اظہار بھی کرتا ہے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تیسرا کلمہ ڈھال ہے، بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے، طویل حدیث ہے جس کا مفہوم یہ ہے، صحابہ فرماتے ہیں کہ مدینہ سے باہر اللہ کے نبی ایک قبیلے کے پاس گئے اور حضور علیہ السلام نے قبیلہ والوں سے یہ کہا کہ اپنے اپنی ڈھالیں اٹھا لو، تم ڈھالیں اٹھا لو اور اپنے آپ کو محفوظ کر لو، اپنے آپ کو بچا لو، ڈھالیں اٹھا لو۔ تو لوگ بھاگے اپنے گھروں کی طرف، شاید کوئی دشمن حملہ آور ہونے والا ہے، کوئی لشکر کشی ہم پہ ہونے والی ہے، یا کہیں ہم لشکر لے کر جانے والے ہیں، دشمن کا مقابلہ ہونے والا ہے، تو حضور نے فرمایا ڈھالیں اٹھا لو، تو جس کے گھر میں ڈھالیں تھی وہ اس طرف دوڑنے لگے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، میرا یہ مطلب نہیں ہے، میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا اور آخرت کی آفات، مصیبتوں، بلاؤں سے اور اسی طرح خصوصاً آخرت کے عذاب سے ڈھال اٹھا لو جو تمہیں بچا لے، اور وہ ڈھال یہ ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، یہ ڈھال ہے۔ اور اس کا میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا یاد دہانی کے لیے کہ یہ اتنا قیمتی کلمہ ہے، تو حضور نے اس بستی والوں سے فرمایا کہ میں تمہیں اس کی ایک تاریخ بتاتا ہوں، اس کی ایک تاریخ ہے، اور یہ حدیث کے اندر یہ واقعہ ذکر آتا ہے، اور وہ تاریخ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی، اور یہ تیسرے کلمے کی طاقت، تیسرے کلمے کی قوت، اور تیسرا کلمہ ڈھال اور کیوں ہے، اور اس میں اللہ نے کتنی بڑی طاقت رکھی ہے کہ یہ پڑھنے والے کی حفاظت کیسا کرتا ہے، اور پڑھنے والے میں خود طاقت کیسے آ جاتی ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب عرش الہی کو بنایا، عرش الہی بنا، پہلے عرش الہی نہیں تھا، عرش الہی کو جب بنایا اور چار فرشتے سامنے کھڑے تھے، تو اللہ نے فرمایا چار فرشتوں سے کہ اس کو اٹھا لو۔ اب عرش الہی کتنا بڑا ہے، عرش الہی کے بارے میں آتا ہے کہ اس پر جو کرسی ہے، یا آپ یوں سمجھ لیں کہ عرش الہی یہ ایک گنبد ہو اور اس گنبد کے نیچے سارا جہاں آ جائے، ساتوں زمین، ساتوں آسمان، جنت جہنم سب اس کے نیچے آ جائیں، تو وہ کتنا بڑا ہوگا عرش الہی کہ انسان کی عقل وہاں تک نہیں پہنچ سکتی کہ ساتوں زمین، ساتوں آسمان، جنت جہنم یہ سارا جہاں عرش الہی کے نیچے ہے اور عرش الہی ان کے اوپر ہے، تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنا بڑا ہوگا۔ چار فرشتوں کہا اٹھا لو، تو فرشتے پریشان ہو گئے کہ اتنے بڑے عرش کو ہم کیسے اٹھائیں گے، اتنے بڑے عرش کو کیسے اٹھائیں گے، تو اللہ نے فرمایا کہ ایک تسبیح بتاتا ہوں، وہ تسبیح پڑھو تو تمہارے اندر وہ قوت، وہ طاقت آ جائے گی کہ تمہیں عرش کو اٹھا لو گے، اور وہ پڑھتے رہو۔ تو چار فرشتوں نے وہ تسبیح پڑھی، اور وہ تسبیح کیا تھی؟ سبحان اللہ، صرف لفظ سبحان اللہ، سبحان اللہ یہ اتنا قیمتی لفظ ہے، اتنا قیمتی کہ ایک مرتبہ روایت میں آتا ہے کہ جو لفظ سبحان اللہ کہتا ہے جنت میں اتنا بڑا درخت اس کے عوض، اس کے بدلے میں لگ جاتا ہے کہ 500 سال تک اگر تیز سوار، سواری پر سوار ہو کر اس کے سائے میں دوڑتا رہے تو اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا، صرف ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے سے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ کہا، عرش الہی کو اٹھا لیا، اور چار فرشتوں نے اٹھایا ہوا ہے۔ صرف قیامت کے دن کے بارے میں آتا ہے، جب قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی صفت قہاریت کے ساتھ یہ اعلان کریں گے لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، تو اس وقت صفت قہاریت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی عرش الہی پر چھائے ہوئے ہوں گے، تو عرش الہی کو چار فرشتے نہیں اٹھا سکیں گے۔ اور قرآن میں ہے احملوا عرش ربک فوقهم يومئذ ثمانیہ، پھر چار اور فرشتے آ جائیں گے، آٹھ فرشتے عرش الہی کو اٹھائے ہوئے ہوں گے، آٹھ فرشتے۔ تو وہ فرشتے کتنے بڑے ہوں گے، وہ فرشتے کتنے بڑے ہوں گے کہ جو عرش الہی کو، اتنے بڑے عرش الہی کو اٹھائے ہوئے ہیں، اور یہ قرآن میں اس کا ذکر ہے احملوا عرش ربک فوقهم يومئذ ثمانیہ، آٹھ فرشتے اس دن اٹھائیں گے۔ لیکن سبحان اللہ کی برکت سے حضور فرماتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مجھے یہ سارا واقعہ سنایا کہ حضرت جبرائیل فرماتے ہیں کہ چار فرشتوں نے اٹھایا اور ان کی تسبیح ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، جا باقی جب ہم فرشتوں نے دیکھا تو ہم نے بھی اس تسبیح کو پڑھنا شروع کر دیا۔ تو یہ فرشتوں کی تسبیح ہے، سارے فرشتے پڑھتے تھے سبحان اللہ سبحان اللہ، اور اس کا ورد انہوں نے ساتھ رکھا اور یہ پڑھتے رہے سبحان اللہ سبحان اللہ کی تسبیح۔ چلتے چلتے اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اور حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا بنا، حضرت آدم علیہ السلام میں روح پھونکی گی، حضرت آدم علیہ السلام میں جب روح پھونکی گی، روح ڈالی گی، تو آدم علیہ السلام کو سب سے پہلے چھینک آئی، اور جیسے ہی چھینک آئی تو حضرت آدم علیہ السلام نے لفظ فرمایا کہ الحمدللہ، لفظ الحمدللہ استعمال کیا، اور
اللہ کا شکر جب ادا کیا اور سب سے پہلا لفظ حضرت آدم علیہ السلام یا انسان اول کی زبان سے جو نکلا سب سے پہلا لفظ وہ اللہ کے شکر کا تھا، الحمدللہ الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے۔ تو حضرت جبرائیل فرماتے ہیں کہ فرشتوں کو یہ تسبیح اتنی پسند آئی حضرت آدم کی کہ سبحان اللہ کے ساتھ اس کو بھی ملا لیا۔ اب عرش الہی کو اٹھانے والے فرشتے، ملائے اعلیٰ کے فرشتے، آسمانوں میں رہنے والے فرشتے، حضور فرماتے ہیں کہ اتنے زیادہ فرشتے ہیں کہ بعض اوقات آسمان بھی ہل جاتے ہیں، اتنے زیادہ فرشتے اللہ کی تسبیح میں لگے ہوئے ہیں۔ تو انہوں نے سبحان اللہ والحمدللہ، سبحان اللہ الحمدللہ، اس کی تسبیح پڑھنا شروع کر دی۔ چلتے چلتے حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ آیا۔ نوح علیہ السلام کے زمانے تک باقی گناہ تو تھے، قتل بھی ہوا تھا، وہ حابیل قابیل کا واقعہ آتا ہے، لیکن شرک نہیں تھا، کفر نہیں تھا۔ نوح علیہ السلام، آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کے درمیان کا جو زمانہ آتا ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر نوح علیہ السلام کے زمانے تک، اس میں امت واحدہ تھی۔ قرآن میں جو آتا ہے تم کبھی امت واحدہ تھے، ایک ہی امت ہوا کرتے تھے، تو وہ زمانہ تھا حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے تک۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے شرک کی ابتدا ہوئی۔ وہ جو پانچ بتوں کا ذکر ہے، ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر، یہ جو پانچ بت ہیں ان کی پوجا حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے شروع ہوئی۔ تو اللہ نے وہی بھیجی حضرت نوح علیہ السلام کے پاس کہ میرے ان بندوں کو لا الہ الا اللہ کی دعوت دو، صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، باقی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، سب کی نفی کرو۔ تو لا الہ الا اللہ کی وحی جب حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے، فرشتوں نے سنا یہ تو بہترین ذکر ہے، تو اپنے ان دو جملوں کے ساتھ اس کو بھی ملا لیا۔ اور اس کے بعد حضرت جبرائیل فرماتے ہیں کہ فرشتوں نے یہ ذکر کرنا شروع کر دیا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ، اس کی تسبیح کرتے رہے، اس کی تسبیح۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ آیا، اللہ نے حکم دیا، بڑھاپے میں بیٹا عطا کیا، حکم ہوا اس کو ذبح کرو۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بیٹے کو لٹایا، حضرت اسماعیل کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو لٹایا، چھری چلائی، اللہ نے بیٹے کو بچا لیا، اور جنت سے ایک مینڈا آیا، چھری اس کی گردن پہ چلی، قربانی بھی قبول ہو گئی، بیٹا بھی بچ گیا، بیٹا سامنے کھڑا مسکرا رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب آنکھوں سے پٹی کھولی تو دیکھا بیٹا تو سامنے کھڑا مسکرا رہا ہے اور مینڈا ذبح ہوا ہے، اور اللہ نے فرمایا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، یہ بہت بڑی قربانی تھی اور اس قربانی کو میں نے قبول کر لیا۔ اور شکر کے طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خوشی میں ایک نعرہ لگایا، اور وہ تھا اللہ اکبر۔ جب اللہ اکبر کہا تو فرشتوں کو یہ تسبیح بھی بڑی پسند آئی۔ یہ حضور نبی علیہ السلام اس قبیلہ والوں سے اس کی تاریخ بتا رہے ہیں کہ یہ حضرت جبرائیل نے مجھے بتایا۔ تو اللہ اکبر، فرشتوں نے کہا کہ اب ہم اپنی تسبیح میں اس کو بھی شامل کریں گے، اور یوں کہیں گے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ سبحان اللہ بھی آ گیا، الحمد للہ بھی آ گیا، لا الہ الا اللہ بھی آ گیا، اللہ اکبر بھی آ گیا، اور یہ سب سے افضل تسبیح ہیں۔ جتنی بھی تسبیحات ہیں ان میں سب سے افضل تسبیح یہی تسبیح ہے، سبحان اللہ۔ یہ چار کلمے جو ہیں یہ سب سے افضل ہیں، اور وہ چاروں کلمے آگے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے نبی، یہ ہے اس تسبیح کی تاریخ، اور یہ ہے طاقتور تسبیح، اور یہ ایسی تسبیح ہے جو پڑھتا ہے وہ بندہ اللہ کو بڑا پسند ہوتا ہے، یہ ڈھال ہے اس کے لیے دنیا اور آخرت کی آفات اور مصیبتوں سے، اور یہ تسبیح ایسی ہے کہ اس میں اللہ کا شکر بھی ہے اور اللہ کی بڑائی، اللہ کی کبریائی بھی ہے، اور انسان اپنی عاجزی اور انکساری کا بھی اظہار کرتا ہے جب اللہ اکبر کہتا ہے کہ بڑی ذات صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، وہی اکیلا بڑا ہے، تو اپنی عاجزی اور انکساری کا اظہار کرتا ہے۔ یہ اس کی تاریخ۔ اللہ کے نبی اپنی امت سے کہیں کہ یہ ڈھال اٹھایا کریں۔ اور حضور فرماتے ہیں کہ جب یہ تاریخی سلسلہ اور یہ واقعہ کہ اس میں فرشتوں کی تسبیح ہے، اس میں آدم علیہ السلام کے وہ پہلے الفاظ ہیں جو حضرت آدم علیہ السلام کی زبان سے نکلے، نوح علیہ السلام پر جو وحی آئی وہ الفاظ ہیں، اور اسی طرح اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ اکبر کا نعرہ لگایا وہ الفاظ ہیں، تو تعجب کے طور پر جب آدمی تعجب عجیب جب لگتی ہے کوئی چیز تو حضور نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے جب یہ سارا واقعہ سنا تو تعجب کے طور پر حضور نے فرمایا لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، کہ ساری طاقتیں اسی ذات کے لیے ہیں، اس کے علاوہ کسی کے پاس کوئی طاقت قوت نہیں ہے۔ تو یہ جملہ حضور کے منہ مبارک سے تعجب کے طور پر نکلا کہ یہ ایسا تاریخی جملے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے نبی آج کے بعد ہم اپنی تسبیح میں اس کو بھی شامل کریں گے۔ تو یہ تیسرا کلمہ تاریخی کلمہ بن گیا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ مسجد میں جب بھی بیٹھیں بجائے باتوں کے یہ تسبیح کیا کریں، اور یہ اتنی قیمتی تسبیح ہے کہ ایک ایک جملے پر اس کا عوض، اس کا بدلہ جو آپ کو ملے گا یہ آنکھ بند ہونے کے بعد آپ کو اس کا ادراک ہوگا۔ لیکن جب جنت میں جائیں گے، جنت کے اندر وہ درخت دیکھیں گے جو سبحان اللہ کہنے سے آپ کے لیے لگے ہیں، جو محلات بنے ہیں، جنت کی جو نہریں بنی ہیں، جنت میں جو طرح طرح کے پھل ہیں، تو پھر آپ کو اس وقت اس کی قدر و قیمت کا پتہ چلے گا۔ تو ایک تو جہنم سے ڈھال بن جائے گی، اور دوسرا یہ کہ جنت میں جانے کا راستہ بن جائے گا۔ جنت میں جب آپ کوئی عمل کرتے ہیں اور آپ کی عمل کی وجہ سے جنت میں کوئی محل بنتا ہے یا درخت لگتا ہے، تو وہ کسی اور کے لیے نہیں لگتا، آپ کے لیے لگتا ہے، وہ تو اسی کو ملے گا۔ اسی لیے حضور نے فرمایا کہ ہمارے جو والد ہیں حضرت آدم علیہ السلام، جو انسان اول ہیں، اسے جنت سے نکالا گیا، تو اس کی اصل جگہ جنت تھی، جنت سے زمین کی طرف بھیجا گیا، تو وہ تمہاری میراث ہے، تم اپنی میراث کی طرف جا رہے ہو، جنت تمہاری میراث ہے، جنت تمہاری تھی، جنت تمہارے لیے بنائی گئی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام جنت میں رہ کر آئے ہیں، جو انسان اول ہیں، تو اپنی میراث حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ اور یہ دنیا جو دار العمل ہے، آخرت دار الجزا ہے، کہ جتنی بڑی جنت وہ اپنے لیے انسان بنا سکتا ہے وہ بنا سکتا ہے، بنانا چاہے اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے، لیکن جب موت کا فرشتہ سامنے آ جائے گا پھر یہ دار العمل کا دروازہ بند ہو جائے گا، پھر دار الجزا کی طرف منتقل ہوگا انسان۔ تو جو کچھ کر کے گیا ہے پھر وہاں انسان کو وہی ملے گا۔ تو یہ تسبیح ایک کثرت سے پڑھنی چاہیے، فذکرونی اذکرکم، تم یہ تسبیح پڑھو گے، اللہ کو یاد کرو گے، اللہ کا ذکر کرو گے، تو اللہ تمہیں یاد کرے گا۔ اور جب تم پر مشکل آ جائے گی اس دنیا میں، حضور فرماتے ہیں کہ تم نعمتوں کی حالت میں، راحتوں کی حالت میں اللہ کو نہیں بھولو گے، اللہ کو یاد کرو گے، تم پر جب مشکل آئے گی تو اللہ تمہیں نہیں بھولے گا، اللہ تمہیں یاد کرے گا اور تمہیں ان مشکلوں سے نکال دے گا۔ تو اسی لیے حضور نے فرمایا یہ ڈھال ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ کی جس حال میں اللہ نے تمہیں رکھا ہے، ورض بما قسم اللہ لک تکن اغن الناس، کہ جس حال میں اللہ نے رکھا ہے اس پر راضی ہو جاؤ تو تم اللہ کے شکر گزار بندے بن جاؤ گے۔ جب تم شکر اور اللہ کا ذکر کرو گے، صبر کرو گے، اور اللہ کی ان نعمتوں پر جو اللہ نے تمہیں عطا کی ہیں اللہ کا شکر ادا کرو گے، تو لئن شکرتم لازیدنکم، یہ دوسری نصیحت تھی۔ اور تیسری فرمایا، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا واحب للناس ما تحب لنفسک، کہ جو چیز تم اپنے لیے محبوب سمجھتے ہو، جو اپنے لیے پسند کرتے ہو، دوسرے لوگوں کے لیے اور دوسرے مسلمانوں کے لیے بھی وہی چیز پسند کرو۔ اب تم میں سے کوئی ایسا ہے کہ جو یہ چاہتا ہو کہ اس کی غیبت ہو، کوئی ایسا ہے کہ اس کو کوئی برا بلا کہے، کوئی ایسا ہے کہ اس کو کوئی نقصان پہنچائے، یا ایسا ہے کہ اس کو کوئی گالی دے، کوئی اپنے بارے میں نہیں سوچتا، تو دوسروں کے بارے میں بھی وہی سوچو جو اپنے بارے میں سوچتے ہو۔ واحب للناس، لوگوں کے لیے وہی پسند کرو جو اپنے لیے تم پسند کرتے ہو۔ اور چوتھی نصیحت فرمائی واحسن الی جارک تکن مسلما، کہ پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرو، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ اور پڑوسیوں کی کئی قسمیں ہیں، ایک وہ پڑوسی ہے جو رشتہ دار بھی ہے، پڑوسی بھی ہے، اس کا حق سب سے زیادہ ہوتا ہے، مسلمان بھی ہے، رشتہ دار بھی ہے، پڑوسی بھی ہے، سب سے زیادہ حق اس کا ہوتا ہے۔ لیکن آج کل جو جتنا قریبی رشتہ دار ہوگا، قریبی پڑوسی ہوگا، اتنی ہی قدورتیں دل میں ہوں گی، اور یہ جی چاہے گا کہ یہ ہم سے دور ہی چلا جائے، حالانکہ اس کا حق سب سے زیادہ ہو جاتا ہے۔ اور حضور نے فرمایا تم میں سب سے برا آدمی وہ ہے کہ جس کے پڑوسی اس سے تنگ ہوں، اس کی حرکتوں سے پڑوسی خوش نہ ہو تنگ ہو، تو اس لیے حق اس کا زیادہ ہوتا ہے۔ وَأَحْسِنْ إِلَى جَارِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا، حضور نے فرمایا اگر مسلمان بننا چاہتے ہو تو پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرو، اگرچہ وہ غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو، پڑوسی اگر غیر مسلم بھی ہیں ان کا بھی حق۔ حضور فرماتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے اتنی زیادہ نصیحت کی گئی، حضرت جبرائیل علیہ السلام پڑوسیوں کے بارے میں اتنے زیادہ حکم لے کر آئے کہ مجھے یہ احساس اور مجھے یہ اندیشہ ہونے لگا کہ کہیں میراث میں بھی پڑوسیوں کو شامل کر دیا جائے گا۔ تو پڑوسیوں کے ساتھ، اور کم از کم اس کا درجہ یہ ہے کہ ہماری ایذا سے، ہماری تکلیف سے پڑوسی محفوظ رہیں، یہ کم سے کم درجہ ہے۔ اگر ان کے ساتھ حسن سلوک نہیں کر سکتے تو ایذا اور تکلیف سے ان کو بچانا ہے اور ان کو محفوظ کرنا ہے۔ یہ چوتھی نصیحت، اور پانچویں نصیحت فرمائی، ولا تخسر الضحک فان کثرت الضحک تمیت القلب، کہہ کہا لگا کر ہنسا نہ کرو۔ آج کل تو سٹیج شو ہوتے ہیں اور بڑے زور زور سے ہنسایا جاتا ہے اور ہنسنے کی آوازیں آتی ہیں۔ حضور نے صحابہ کو دیکھا ایک مجلس میں، وہ ہنس رہے تھے، تو حضور نے فرمایا کہ اتنا نہ ہنسو، ایسا نہ ہو کہ کل کو خون کے آنسو تمہیں رونا پڑے۔ اور کہہ کہا لگا کر، یعنی آوازیں نکال کر ہنسنا، جس سے سارا منہ بھی کھل جائے آدمی کا اور آوازیں بھی باہر نکلیں، تو اس ہنسنے کے بارے میں آتا ہے یہ دل کو مردہ کر دیتا ہے، یہ دل کو مردہ کر دیتا ہے، اور ایسا نہ ہو کہ کل قیامت کے دن پھر، کیونکہ نماز کے اندر اگر آپ آواز نکال کر ہنسو، صرف نماز ہی نہیں ٹوٹے گی، وضو بھی ٹوٹ جائے گا۔ یہ مسئلہ ہے کہ نماز میں کوئی کہہ کہا لگا کر آواز نکال کر ہنستا ہے، نماز تو ٹوٹتی ہی ٹوٹتی ہے، لیکن ساتھ وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے، اس کو وضو بھی دوبارہ کرنا پڑے گا۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آوازیں نکال کر، ایک ہوتا ہے تبسم، زہک، یہ تو سنت ہے کہ انسان ہنستا رہے، چہرے پر مسکراہٹ رہے، جب دوسرے پر نظر پڑے تو مسکراہ۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم جب بھی حضور کو دیکھتے، حضور سے ملاقات کرتے تو حضور مسکراتے رہتے، حضور کے چہرے پر تبسم ہوتا، یہ تو سنت ہے، یہ تو ہونا چاہیے کہ تاکہ دوسرا جو آپ جس سے ملتے ہیں یا جو آپ سے ملتا ہے وہ مطمئن ہو کہ یہ میری ملاقات سے یہ خوش ہے، یہ راضی ہے، تو اس لیے یہ زہ کر رہا ہے، تبسم کر رہا ہے۔ تو تبسم کرنا، زہ کرنا، مسکرانا، یہ سنت ہے اور یہ ہر وقت انسان کو کرنا چاہیے، لیکن کہا لگا کر ہنسنا اس سے منع کیا گیا ہے۔ تو ولا تکسر الضحک فان کثرت الضحک تمیت القلب، کہ حضور نے فرمایا کہ یہ دل کو مردہ کر دیتا ہے، تو اس سے انسان کو بچنا چاہیے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان حقیقتوں کو سمجھنے کی اور ان پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا
سنتیں ادا کر لیں اور آگے آگے ہو کر کھڑے ہو جائیں ساتھی. سنتوں سے فارغ ہو کر نمازیوں کا خیال رکھتے ہوئے آگے آگے ساتھی ہو کر درمیان میں خالی جگہ نہ چھوڑیں. یہ لاسٹ فرائیڈے جو مسجد کی کلیکشن ہوئی ہے یہ 961 پاؤنڈ ہے. 961 پاؤنڈ لاسٹ فرائیڈے کو مسجد کی کلیکشن ہوئی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے تعاون کو اپنے دربار میں قبول و مقبول فرمائے اور اللہ پاک اس مسجد کو آپ کے لیے صدقہ جاریہ فرمائے. اسی طرح حاجی مہندی خان صاحب مرحوم کے لیے دعاؤں کی درخواست کی گئی ہے اور 50 پاؤنڈ ان کی فیملی نے مسجد کے لیے دیے ہیں. خصوصی دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مرحوم کی مغفرت فرمائے, ان کے درجات کو اللہ بلند فرمائے اور ان کے لیے اللہ پاک اس مسجد کو صدقہ جاریہ فرمائے.
السلام علیکم. جسٹ فیو اناؤنسمنٹ. پہلے تو بات یہ ہے الحمدللہ ہم نے جو پاکستان فلڈ اپیل کے لیے جو پیسہ اکٹھا کیا تھا وی ریز ٹوٹل 14,360 پاؤنڈ 46 پینس. دس ہاؤ مچ وی ریزڈ فار فلڈ اپیل جو کیا تھا ان دا لاسٹ فیو ویکس. And all this money we have handed over as well, alhamdulillah. So, you know, it's jazakallah to everybody who contributed, you know, etna town kiya logon hai 14,360 pound. Everything has gone to those people, so may Allah accept all that. Also, you know, I'm standing up here with Haji Saab because alhamdulillah, یو نو اللہ سبحانہ تعالیٰ اللہ پاک نے ہم کو بہت ہی خوبصورت مسجد دیا الحمد للہ. اینڈ ہمارا یہ کوشش ہوتا ہے ایوری ٹائم ٹو گیو پیپل گڈ سروس آن دا مسجد. مسجد سے لوگوں کو مسجد کے اندر اور آنے سے لوگوں کو سہولت ہی ملے, اور ہمارا کوشش یہ ہوتا ہے مسجد کے اندر نظم بھی صحیح ہو اور ماحول بھی اچھا ہو, یعنی لوگوں کو سکون ملے. رائٹ, سو وی دس ان مائنڈ الحمد للہ اتنا بڑا مسجد ہے, خوبصورت مسجد ہے. وہ مسجد کے اندر کچھ کام ہم سوچ رہا ہے جو کرنا بہت ہی ضروری ہے. ون آف دا پروجیکٹ وی آر تھنکنگ, صرف یہ مشورہ ہے, فیصلہ تو نہیں ہوا, مشورہ ہے. یو نو دس ڈوم ایریا دا وی سی, وی آر تھنکنگ, ہم یہ سوچ رہے ہیں یہ جو ڈوم ایریا ہے نا اس کو بلاک کر لے. اس سے فائدہ کیا ہوگا, ہیٹ بچ جائے گا, اوپر سے ٹھنڈا سردی بھی نہیں آئے گا, اور اوپر میں جو بھی میت فوتگی ہوتا ہے وی ہیو آل دا کتنا وہ جو چلڈرن آتا ہے اوپر سے ہر وقت وہ آواز آتا ہے نیچے آتا ہے اور لوگوں کو تھوڑا تکلیف بھی ہوتا ہے. اینڈ آلسو وہ نمازی کے لیے جگہ بھی مل جائے گا الحمدللہ. ہمارا بستی میں ابھی پہلے کچھ سال پہلے جتنا لوگ تھا ابھی بہت ہی زیادہ ہو گیا الحمدللہ. تو سم ٹائم وہ اسی عید کا دن بھی مسجد پورا فل ہو جاتا ہے, اور جو بھی فوتگی ہوتا ہے اوپر بھی فل ہو جاتا ہے, جمعہ میں بھی فل ہو جاتا ہے. اف وی بلاک دس, اگر یہ بلاک کیا جائے تو تقریباً 50-60 آدمی وہ جگہ پر آ جائے. تو یہ سوچ کر ہم سوچ رہے ہیں کیا یہ بلاک کرنا بہتر ہوگا اور نہیں ہوگا. اگر ہم یہ بلاک کر دیں تو کیا مسجد کا خوبصورتی چلا جائے گا, اس کے بارے میں بھی خیال رکھنا چاہیے. تو جو بھی ہوگا مشورہ سے اس کو ہم بند کرنا چاہتا ہے. واٹ ڈو یو تھنک, آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں یہ پروجیکٹ جو ہے نا اچھا ہوگا اور نہیں ہوگا؟ اچھا ہوگا, اچھا ہوگا, لیکن ہم مشورہ سے کام کریں گے, یعنی مسجد کا خوبصورتی نہ چلا جائے. سو دیٹس ون پروجیکٹ. دوسرے پروجیکٹ یہ ہے ہمارا جو وضو خانہ ہے نا, ایوری تھرسڈے, ہر تھرسڈے ہم وضو خانہ کا صفائی کرتا ہے. جتنا بھی صفائی کرتا ہے تھرسڈے صفائی ہوتا ہے, فرائیڈے بھی آپ جاؤ اور تھرسڈے شام کچھ دیر کے بعد آپ جاؤ پھر بھی وہ بدبو آتا ہے. سو اس کا وجہ یہ ہے, یہ جو وضو خانہ کا جو سسٹم ہے نا, جو ڈرینیج سسٹم ہے, اس میں کچھ کمزوری ہے, اس میں کچھ گڑبڑ ہے, وہ صحیح نہیں ہے. اس کو صحیح کرنے کے لیے کافی مرتبہ ہم نے کوشش بھی کیا, جتنا بھی کوشش کیا کم ہے. ابھی ہم یہ سمجھ رہا ہے یہ وضو خانہ کو ہمیشہ کے لیے فائنلی اگر پیسہ کچھ خرچ ہو جائے خرچ کرو, لیکن ہمیشہ کے لیے یہ مسئلہ کو دور کرنا ضروری ہے, یہ بھی ہم سوچ رہے ہیں. تو یہ بڑا پروجیکٹ ہے, سو دیٹس نمبر ٹو پروجیکٹ. بہت لوگ کہتا ہے یہ وضو خانہ میں بدبو آتا ہے, فرائیڈے کہتا ہے, سٹرڈے بھی کہتا ہے, جبکہ مجھے معلوم ہے تھرسڈے کیسے اس کو صفائی کیا, پھر بھی بدبو آتا ہے, کیا کرے. یہ جو سسٹم ہے نا, ڈرینیج سسٹم از ناٹ ویری گڈ, سو وی ہیو ٹو سارٹ دس آؤٹ ونس ان فار آل. سو دوسرا پروجیکٹ ہے. تیسرے پروجیکٹ یہ ہے, جیسے میں کہہ رہا تھا لوگ ہمارا زیادہ ہو گیا ادھر, وی آر تھنکنگ کیا ہم دوسرے ایک فلور بنا دیں اوپر میں, یہ بھی ایک پروجیکٹ سوچ رہا ہے. سو وی ہیو تھری پروجیکٹ ان آور ہینڈ. سب تو ایک مرتبہ نہیں کر سکتا, ایک مرتبہ حل بھی نہیں کر سکتا, اٹس ٹو مینی تھنگس, ایک ایک کر کرنا پڑے گا. تو جو ہم مناسب سمجھ رہے ہیں دی فرسٹ پروجیکٹ, پہلے جو پروجیکٹ ہم کو ہاتھ میں لینا چاہیے, یہ اس کے بارے میں سوچنا چاہیے. باتھ روم سوچنا پہلا بہتر ہے. لیکن یہ تینوں پروجیکٹ ہی ضروری ہے نا, وہ جو وضو خانہ کا مسئلہ. چلو یہ اچھا, چلو اچھا ایڈوائس آپ نے دیا ماشاء اللہ. اور حاجی صاحب آپ کچھ سلسلے میں,
میں تو آپ کے حکم کے مطابق کھڑا ہو گیا ہوں. آپ نے کہا تھا کہ آپ یہاں آ جائیں, باقی جو کہنا تھا آپ نے کہہ دیا. بھائیوں پہ ہے, اگر بشوا اجازت دیں گے تو ہم کریں گے, نہیں کریں گے. السلام علیکم.
آج جی صاحب الحمدللہ, جزاک اللہ. اس لیے میں یہ پہلے سے کہہ رہا تھا, یہ ہمارا مسجد اللہ پاک نے ہم کو دیا, کتنا خوبصورت مسجد دیا. ہم سب مل جل کر مشورہ سے مسجد کو خوبصورتی کے لیے ہم آگے بڑھے گا انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر.
اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
الحمد لله الحمد لله الذي لا يكشف الشدائد إلا هو ولا يدفع المكائد إلا هو العباد كلهم ضعفاء لا قوي إلا هو والناس كلهم فقراء لا غني إلا هو لا حافظ ولا ناصر إلا هو غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي التول لا إله إلا هو هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو. موسى على التور حين ناداه قال لا إله إلا هو. إبراهيم في النار الحريق حين ناداه قال لا إله إلا هو. يونس في بطن الحوت حين ناداه قال لا إله إلا هو. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو الحي لا إله إلا هو. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفره إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في أمر الله عمر، وأصدقهم حياء عثمان، وأقضاهم علي، وفاطمة سيدة النساء أهل الجنة، الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، وهمزة أسد الله وأسد الرسول، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة. اللهم اغفر للعباس وولده مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبا، رضي الله عنهم أجمعين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أصحابي كالنجوم، فبأيهم اقتديتم اهتديتم. الله الله في أصحابي، لا تتخذوهم غرضا من بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم. وخير أمتي قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. صفیں درست کر لیں، مل مل کر کھڑے ہو جائیں، دائیں بائیں جہاں بھی خالی جگہ ہو اسے مکمل کریں، آگے کی صفیں مکمل کریں اور پھر بعد کی صفیں بناتے جائیں. ساتھی یہ دروازے سے باہر ساتھی کھڑے ہیں، آگے آگے ہو جائیں تاکہ ان کے لیے بھی جگہ بن جائے. صفوں کا خاص خیال رکھا کریں، صفیں بالکل سیدھی ہونی چاہیے، موبائل فون اپنے بند رکھیں. ساتھی آخر سے ساتھی بتا دے جب آخری صف مکمل ہو جائے.
اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ. حی علی الصلاح، حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ.
الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والتين والزيتون وتور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر استغفر الله استغفر الله استغفر 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 اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام
اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.